الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الجنة الفردوس وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 16 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے وہ جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب، ایک مختصر تعارف. اس موضوع کی وجہ بھی یہ بنی ہے کہ الحمدللہ 4 ہفتوں سے ہم سفر آخرت کے مراحل پر بات کر رہے تھے، اور سفر آخرت کے مختلف مرحلوں کے گزرتے ہوئے بالآخر جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی الحمدللہ آیا تھا. 2-3 منٹ میں صرف اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سفر آخرت کے کون کون سے مراحل ہم نے طے کیے یا سمجھے. سب سے پہلی بات جو ان خطبات جمعہ میں ہم نے سمجھی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، اور اس عارضی جگہ کے بعد، امتحان گاہ کے بعد، امتحان کے بعد ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. لہذا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. اس سفر کا پہلا مرحلہ موت ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بیان کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے، بدلہ، ریوارڈ، پنشمنٹ یہ قیامت کے دن دی جائے گی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ ہے جو کہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر متاع غرور، دھوکے کا سامان ہے. پھر ہم نے سمجھا کہ قبر، موت کے فوراً بعد مسلمان الحمدللہ ایک میت کو غسل دیتے ہیں، اس کو نماز جنازہ وغیرہ پڑھاتے ہیں اور قبر کے حوالے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی سمجھا کہ قبر محض ایک گڑا نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی جاتی ہے بقول نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح یہ برزخی زندگی کتنے سال کی ہے اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد یوم الحشر ہے، یوم الحشر کا دن، قیامت کا دن آئے گا. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سورہ یاسین میں اس کا پورا تصور دیا گیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے رب کی جناب میں حاضر ہو جائیں گے، اور یہ حساب کتاب کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، ڈے آف ریوارڈ ہے. اور بہرحال حساب کتاب کے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہے وہ دنیا ہی میں کہیں عرفات کا میدان ہے. قرآن حکیم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا فیصلہ دنیا میں ہی ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, تمہارا رب تشریف لائے گا اس دن. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, صف در صف فرشتے بھی ہوں گے اور رب کائنات بھی تشریف لائے گا. تو بہرحال اسی دنیا میں ہی حساب کتاب ہونا ہے, اور حدیث میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ میدان جہاں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا وہ عرفات کا میدان ہوگا. پھر حساب کتاب کے حوالے سے پانچ سوالات کا تذکرہ ہم نے کیا تھا جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے. بنی آدم, تمام انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے سب سے یہ پانچ سوال پوچھے جائیں گے. میں اپنی کلاس روم میں تو جب ایکٹیویٹی کرواتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں, بھائی پانچ سوال کون کون سے تھے, تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو بھی یاد ہوں گے. پانچ سوالات حدیث میں آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک, لن تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے. وہ تاکید کا انداز ہے, لن تزول, ہرگز ہل نہ سکیں گے قدم ابن آدم, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے قدم, یوم القیامہ قیامت کے دن, حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اب یہ وہ پانچ سوالات ہیں کہ جس کی ہم سب کو تیاری کرنی ہے, اور یہی اصل مقصد ہے تذکیر و یاد دہانی کا کہ ان سوالات کا تذکرہ بار بار کیا جائے. پہلا سوال, عن عمری فیما افنا, عمر کہاں فنا کی, کن کاموں میں لگایا, 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تک بھی اللہ پاک نے کسی کو عمر دی تو یہ کہاں لگائی, وقت کہاں لگایا, ٹائم کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. اور دوسرا سوال, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, زندگی کا بہترین حصہ, بہترین ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے, لہذا جوانی سے متعلق سوال ہوگا, یہ کہاں لگائی, کس طرح گزاری جوانی, خدا نخواستہ نافرمانی کر کے غفلت کی زندگی گزاری تو شرمندگی ہوگی, اور جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ اللہ پاک جوانی میں ان کو ہر طرح کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھتا تھا. تو بہرحال جوانی میں کیا کیا, بہترین صلاحیتیں کس کام میں لگائیں, اس کا جواب دو. تیسرا سوال ہوگا, وہ امالہ من این اکتسبا و فیما انفقا, چوتھا سوال, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. دو اہم سوال, سوال مال کو کمانے اور خرچ کرنے سے متعلق ہے, اس کا ہم سب کو بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, حلال ہے حرام ہے, خدا نہ خواستہ اس کے بارے میں جواب دہی دینی, جواب دینا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اسسمنٹ بھی کرنا چاہیے, اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے. اور پانچواں اور آخری سوال, جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا, علم والعمل, کیونکہ جنت بہرحال یہ صرف خواہشات سے نہیں ملے گی, جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں, اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ, تو مسلسل ایفرٹ مسلسل عمل ہی انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. اسی طرح یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ایک خاص چھننی لگائی جائے گی پولرائزیشن کرنے کے لیے, کہ دنیا میں مختلف کیڈرز کے لوگ ہیں, بعض لوگ وہ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں, کافر ہیں, ایتھیسٹ ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں, کمیونسٹ ہیں, آخرت کا انکار کرتے ہیں, بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. بہرحال ان سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ خدا ہی کا انکار کیا تو ان کو وہیں سے جہنم میں بھیج دیا جائے گا, آخرت کا انکار کرنے والے کافر. لیکن مشرک اور کافروں کا رستہ تو الگ ہوگا, لیکن مسئلہ ہے اہل ایمان کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, ان میں دو بڑی کیٹیگری خاص طور پر, ایک ایمان والے کہ جن کے دل میں بھی ایمان تھا, جن کا عمل بھی اخلاص پر مشتمل تھا, صحیح راستے پر تھے, اور بہت سے لوگ تھے کہ جو منافق تھے. لہذا ایمان مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے پل صراط سے گزارا جائے گا. یہ ہے وہ سینسیٹیو ایشو, خاص طور پر ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ نور ہوگا, نور ہوم یسا بینا عیدیم و بھی ایمانیم, نور ہوگا روشنی جو ان کے سامنے بھی چلتی ہوئی ہوگی دائیں طرف بھی ہوگی, اور اس روشنی کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. آج کا جو خاص موضوع ہے اس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جنت کا کچھ تعارف کروایا جائے قرآن سے حدیث سے, تاکہ ایک ترغیب حاصل ہو کہ جنت کیسی جگہ ہے, جنت میں جانا کیوں ضروری ہے, یا جنت میں ہم کیوں جائیں. اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے, وہ ہے جہنم کا خوف. جہنم کیسی جگہ ہے، فزیکلی خاص طور پر اس کے عذاب کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے. اور قرآن حکیم کا یہ مستقل موضوع ہے، مکی صورتوں کا تو خاص طور پر، کہ جہاں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے رب کائنات، بیسیوں مرتبہ بار بار تذکرہ کرتا ہے، وہاں جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جہنمیوں کے اعمال کا تذکرہ بھی کرتا ہے، تاکہ یہ بات ذہن میں رہے. یہاں ایک اور چیز خاص طور پر سمجھنے کی ہے، دو تین منٹ لوں گا سمجھانے کے لیے، کہ انسان کا کوئی سا بھی عمل ہو، چاہے دنیاوی ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، اس کے پیچھے جذبہ محرکہ ہوتا ہے. جذبہ محرکہ، موٹیویشنل فورس، کہ جو اس کو فورس کرتی ہے وہ عمل کرنے پر. آپ اپنے عمل کے بارے میں تجزیہ کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں باقاعدہ، کہ یہ عمل کس جذبے کے تحت ہو رہا ہے. سب سے زیادہ طاقتور ترین جذبہ جو انسان کو کسی کام کو کرنے یا کسی برائی سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خوف، فیئر. قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کو تقویٰ کہتے ہیں، خشیت کہتے ہیں، خشیت الہی. ولیمن خوفا مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں. دنیا میں بھی اکثر و بیشتر لوگ خوف کی وجہ سے سیدھے رہتے ہیں. اگر سسٹم صحیح ہو، ریاست اسلامی اچھی طرح سے نافذ ہو، نافذ العمل ہو، تو بڑی تعداد میں لوگ برائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ریاست اسلامی میں شریعت اسلامی نافذ ہے، اور برے کام کرنے والوں کی سزائیں بھی بالکل ڈیفائن ہیں. بے حیائی کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے، قتل کی سزا کیا ہے، ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہیں. اب اگر شریعت اسلامی نافذ ہونے کے بعد کوئی زنا کرے گا تو اس کی سزا 100 کوڑے، اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، سب کے سامنے مارے جائیں گے. سورہ نور میں اس کی تفصیل آتی ہے. شادی شدہ زانی ہوگا، سٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، عبرت کا نشان بنایا جائے گا. تو خوف کی وجہ سے بہت سارے بدعمالیاں نہیں ہوتی یا چھپکے کی جاتی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ترین جذبہ محرکہ خوف ہی ہوتا ہے. بے عزتی کا خوف، پکڑے جانے کا خوف، اکاؤنٹبلٹی کا خوف، پنشمنٹ کا خوف انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتا. یہاں پازیٹیولی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بار بار 67 مرتبہ 67 ٹائم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. عام طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد لی جائے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے سامنے جواب نہیں کے احساس سے ڈرتے ہیں لوگ. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف. لیکن اس کو ذرا اور آگے بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا خوف. کسی ہستی جس سے بے انتہا محبت کی جاتی ہے، اس کو ناراض نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس بات کا خوف کہ رب کائنات ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس جذبہ محرکہ کو پازیٹو کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کر سکتے. اس کی مثال ماں باپ ہیں. ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے، ان سے ڈرتا بھی ہے. بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ماں باپ سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب ڈرتے ہیں؟ مطلب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دل میں اتنا احترام ہوتا ہے، اتنی عزت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے، معاذ اللہ. یہ محبت کی وجہ سے، خوف اصل میں محبت اور احترام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے موٹیویشنل فورس. اس سے آگے بڑھ کر یہ میں نے اپنا تجزیہ کیا تھا، 70-80% لوگ خوف کی وجہ سے رب کائنات کا ہو یا شریعت اسلامی نافذ ہو، بہت ساری باتوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. اسی طرح ایک اور پازیٹو جذبہ ہے، وہ ہے امید، جنت میں جانے کی امید، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کو حاصل کرنے کی امید. یہ بھی ایک جذبہ محرکہ ہے، پازیٹو ہے، مثبت ہے. اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ عمل بہت اچھی طرح ہوتا ہے، اس کے جو کرنے کا انداز ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ ترین جذبہ محرکہ کیا ہے؟ نہ خوف ہے نہ امید ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اعلیٰ ترین جذبہ محرکہ ہے محبت. اللہ سبحانہ و تعالی سے اس حد تک محبت ہو، اتنا عشق ہو کہ رب کائنات کی رضا کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے محض انسان عمل کر رہا ہو. نہ جنت کی لالچ یا امید ہو، نہ جہنم کا خوف ہو، بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تمام اعمال کرنا شروع کر دے. یہ ہائیسٹ جذبہ محرکہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس جذبہ محرکہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. لیکن بہرحال یہ ہائیسٹ پیک ہے، آسان نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، قرآن حکیم میں سورہ دہر میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن کھانا کھلاتے کیوں ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں. انتہائی خوبصورت ترین جذبہ محرکہ اور اعلیٰ ترین کام وہی ہوگا کہ جس میں صرف رب کی رضا مطلوب ہو، دنیاوی اعتبار سے نہ نام و نمود ہو، نہ تختیاں لگانا ہو، نہ ووٹ حاصل کرنا ہو، نہ نوٹ حاصل کرنا ہو، نہ کسی کا ریوارڈ ہو، نہ کسی کی تعریف ہو، کچھ بھی حاصل نہ ہو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے. تو بہرحال قرآن حکیم کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا موضوع یہی ہے. قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خاص طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی اگر ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے اکثر و بیشتر جمعہ میں، تو ان باتوں کو یاد کرنا ضروری ہے. آئیے اللہ کے نام سے آغاز کر لیتے ہیں. سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 16 آیات میں نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے جنت اور جہنم کا تعارف اللہ پاک فرماتا ہے، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس اس چھا جانے والی کی خبر آئی؟ قیامت کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہیں القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ. یہاں پر الغاشیہ کہا گیا. غاشیہ کا مطلب غشی، کسے کہتے ہیں؟ چھا جانا. تو وہ قیامت کے جو قیامت کا دن جو چھا جائے گا، کیا آپ کے پاس الغاشیہ کی خبر آئی؟ وہ غاشیہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے. وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن وہ قیامت کا دن آئے گا حساب کتاب کا، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ محنت مشقت کرنے والے لیکن تھکے ہارے. تسلا نارن حامیہ، جو دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے. تسقا من عین آنیہ، ان کو گرم کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانے کی کوئی شے نہیں ہوگی سوائے جھاڑ جھنکار کے، ایسا کھانا جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. اور کھائیں گے، لا یسمن ولا یغنی من جو، کھائیں گے بھوکے اونٹ کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح، لیکن وہ ان کو نہ فائدہ پہنچائے گا. لا یغنی من جو، نہ موٹا کرے گا، اس میں کوئی وائٹمنز ہوں گے، پروٹینز کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ ان کو بھوک سے نچند کرے گا کہ پیٹ میں چلا گیا تو شاید کچھ دیر کے لیے بھوک مٹ جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس جہنم کی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح دوسرا نتیجہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے. ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے چہرے. اب چہروں کو کیوں فوکس کیا گیا اس پہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا. لسعیھا راضیہ، یہ وہ چہرے ہوں گے جو اہل جنت کے ہیں، وہ اپنی سعی و جہد، محنت، مشقت، قربانیوں پر جو ریوارڈ ان کو ملے گا، بدلہ ان کو ملے گا، اس پر راضی ہو جائیں گے. فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے اونچے کیے ہوئے باغات میں، اعلیٰ اونچے درجے کے باغات میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت کے بارے میں سنیے ذرا، جنت کیسی جگہ ہے؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت ایسی پیاری جگہ ہے کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بیکار بات، بکواس بات، لا یعنی بات، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات جو انسان کو تکلیف دے رہی ہو، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، مذاق نہیں اڑایا جائے گا، ایک دوسرے کا احترام، الا قیلن سلامن سلاما کے الفاظ آتے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا دی جا رہی ہوگی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، اس میں ہوگا بہتا ہوا چشمہ. فیہا سرر مرفوعت و اقواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و زرابی مبسوسہ. ایک عالی شان جنت کا تذکرہ لائیے جس میں نہریں بہ رہی ہیں، تخت لگے ہوئے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، تکیے لگے ہوئے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے، پیالے چل رہے ہیں، جام چل رہے ہیں. جام عربوں میں خاص طور پر، یہ جام کا تصور شراب کے حوالے سے ہوتا تھا، تو گویا ایسی پینے کی شے جس میں وہ آپس میں دوست احباب انجوائے کر رہے ہیں. یہ دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے. یہ تو بالکل ابتدائی تعارف ہے جنت کا. میں صرف فوکس کروں گا اس بات پر کہ نتائج کے لیے اللہ پاک نے دو چیزیں نمایاں کی ہیں. نتیجہ چہروں پہ لکھا ہوا ہوگا, وجوہ یومئذ خاشعہ اور وجوہ یومئذ ناعمہ. یہ موضوع قرآن میں چار مرتبہ آیا کہ نتیجہ قیامت کے دن چہروں پہ لکھا ہوا ہوگا. دنیا میں بھی نتائج چہروں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جس دن رزلٹ آتا ہے, کل رزلٹ آیا, کل سے رزلٹ, ایک ہفتے سے رزلٹ آ رہے ہیں. پہلے انٹر کا آیا, پھر سائنس کا, پھر فلاں کا, پھر میری بیٹی کا بھی رزلٹ آیا. کل صبح فجر کی نماز سے اس نے دعائیں شروع کی زور تک, دعا اللہ پاک 90% آ جائے, 90% آ جائے. آئی 80%, الحمدللہ ایون گریڈ سے پاس ہو گئی. لیکن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ رزلٹ آئے گا, یہ ہوگا. بہرحال کراچی بورڈ کا رزلٹ بہت اچھا نہیں آیا, جیسی ایکسپیکٹیشنز تھی ویسے نہیں آ سکا. بہت سارے مسائل تھے, بہت ساری وجوہات تھیں. لیکن جس کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے, جس دن رزلٹ آنے والا ہوتا ہے, اس کے چہرے کی کیا کیفیت ہوتی. اگر آپ کو آبزرو کرنا ہے تو کلاس 5 تک کے اسٹوڈنٹ کو جا کر دیکھیے, رزلٹ ڈے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچے ہیں, شاید رات کو سوتے ہی نہیں یا سونے ہی نہیں دیتے ماں باپ کو, اور پہلے نمبر پر اسکول پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج یا تو فرسٹ آنا ہے یا سیکنڈ آنا ہے. ایک ایک نمبر پر کمپٹیشن ہوتا ہے, اور 30, 40, 50 کی کلاس میں سب سے نمایاں ترین اسٹوڈنٹ ان کے چہرے نمایاں ہوتے ہیں. بلکہ اگر وہ فرسٹ آنے والا سیکنڈ آ جائے تو اس پر بھی اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے. کلاس میں یا پورے اسکول میں یا پہلے نمبر پر آنے والے کا چہرہ, اسی طرح قیامت کے دن چہرے نمایاں ہوں گے. سورہ آل عمران اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موضوع بیان کرتا ہے. سورہ قیامہ, سورہ غاشیہ, چار مرتبہ قرآن حکیم میں یہ موضوع آیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے چہروں کو اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اب حدیث ذہن میں آ گئی خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, کن لوگوں کے چہرے نمایاں ہوں گے, روشن ہوں گے. کچھ اعمال بھی تو کیے ہوئے ہوں گے نا, جس کی وجہ سے روشن چہرے ہوں گے. تو یاد رکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے بڑے افسوس کے انداز سے پوچھا. افسوس یہ تھا کہ یہاں تو آپ کا دیدار ہوتا ہے روزانہ صبح شام, کیا قیامت کے دن بھی ہم آپ سے مل سکیں گے؟ کیا قیامت کے دن بھی آپ ہمیں پہچان سکیں گے؟ صحابہ کرام کا دکھ کیا تھا کہ پیغمبر کی زیارت تو یہاں ہو رہی ہے, قیامت کے دن پتہ نہیں کیا حال ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی, میں اپنی امت کے ہر امتی کو پہچان لوں گا. کیسے کیسے پہچانیں گے؟ جیسے اصیل گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو, اپنے جانوروں کو پہچانتا ہے. اصیل گھوڑا زمانے میں خاص قسم کے گھوڑے ہوتے تھے جن کے ماتھے پر نشان ہوتا تھا, ہاتھ پیروں پہ نشان ہوتا تھا. مالک پہچان لیتا تھا گھوڑوں میں کہ یہ میرا گھوڑا ہے. بہت مہنگے ہوتے تھے. جیسے اصیل گھوڑا اپنے جانور کو پہچان لیتا ہے, اپنے گھوڑوں کو, ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں اپنے امتیوں کو ان کے ماتھے کے نشان سے پہچانوں گا. وہ ماتھے کا نشان روشن ہوگا, کیونکہ وضو کا پانی جس جگہ لگتا ہے, وضو کا پانی جس جگہ لگتا ہے, وہ ہاتھ پیر روشن ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. اور باقی امتی پریشان اور حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ماتھوں سے بھی نور نکل رہا ہے, ہاتھ سے بھی نور نکل رہا ہے, روشن چہرے ہوں گے. تو یہ عمل, وضو کرنے کا عمل کوئی ہلکا نہ سمجھیں. وضو کی تاثیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق, جس جگہ چہرے پر پانی لگتا ہے, دھوتے ہیں, میل کچیل صاف کرتے ہیں, وہ جگہ روشن ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح نماز کا نشان روشن ہوگا. پھر سب سے بڑی چیز جو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے, اس کا کردار ہے. نیک لوگوں کا چہرہ نمایاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نمازی کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ حافظ قرآن کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک عالمی دین جو باعمل بھی ہو, اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ ہزاروں لوگوں میں آپ پہچان لیں گے کہ حافظ قرآن ہے. اللہ کا شکر ہے میں ٹیچنگ کرتا ہوں, ٹیچنگ میں بہرحال ہزاروں لوگوں سے, سینکڑوں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات حافظ قرآن بالکل نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حفظ کیا ہوا بچہ ہے جس کے چہرہ پر ایک خاص قسم کا نور ہے. تو باعمل لوگ, چاہے عالم دین ہو, حافظ قرآن ہو, اسی طرح باعمل نمازی ہو, پانچ وقت کا نمازی, فجر کی نماز پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے. جو میں نے اس کیا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, اس کے لیے خاص قسم کی آبزرویشن چاہیے, روحانیت چاہیے, تعلق ماننا چاہیے. لیکن باعمل لوگ با کردار لوگوں کا چہرہ دنیا میں بھی نمایاں ہوتا ہے. اور برا نہیں منائیے, حرام خوروں کا چہرہ پہچان لیتے نہیں پہچانتے, جتنے حرام خور ہیں ان کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ رشوت خور ہے, یہ سور کھانے والا سود کھانے والا آدمی ہے, اس کے چہرے پر جو برائی کا پہلو ہے بہت نمایاں, سخت کی بالکل نظر آتا ہے کہ یہ حرام خور ہے, اس کے چہرے پر اس کے تاثرات موجود ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک دنیا میں بھی ہمارے چہروں کو روشن کر دے اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق اہل جنت کے ہوں گے. اسی طرح جہنم کے جنت کے بارے میں مزید فرمایا, لا تسمعوا فیہا لاغیا, اس پر میں فوکس کرنا چاہوں گا. جنت اتنی پیاری جگہ ہے, اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ وہاں سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اللہ پاک نے بے تحاشا پازیٹو چیزیں رکھی ہیں. لہذا چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا الحمدللہ جنت کی ترغیب دلانے کے لیے. قرآن حکیم میں حامی میں سجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے, وَلَقُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَقُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت وہ جگہ ہے جس میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے, ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے, اور ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. تو یہیں سے ذرا سمجھ لیجئے کہ جنت کے ڈفرنٹ لیولز ہیں. پہلا لیول تو تمام انسانوں کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے, نفسانی خواہشات جتنی بھی ہیں ہماری وہ پہلے لیول میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جائیں. کھانے کے لیے, کھانے کے لیے کیا ہوگا بھائی, کھانے کا جی چاہتا ہے نا, کھانا ہمارے تو فاسٹ فوڈ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, وہ کون سا فوڈ پانڈا آ گیا اس نے تو اور ہی بیڑا غرق کر دیا, اور نہ جانے کیا کچھ سوشل میڈیا نے. تو بہرحال کھانے پینے کی ضرورت ہے انسان کے, چٹخارے زبان کے چٹخارے ایک بالکل ریکوائرمنٹ ہے. جنت میں کیا ملے گا کھانے کو, کتنے وقت کھانا ملے گا, دو وقت کا کھانا ہوگا ان کے لیے, بکرتا ہوا اصیلا, صبح اور شام کے وقت کھانا سرو کیا جائے گا جو عزت اور احترام کے ساتھ سرو کر دیا جائے گا. باقی کھانے پینے کی چیزیں تو بہت ہی کچھ ہوں گی. وَلَحْمُ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, پھلوں پرندوں کا گوشت, لَحْمُ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, ایسا گوشت کہ جس کو وہ چاہیں گے. اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا یقیناً, یہاں پر کھانے پینے کے لیے بٹیر ہوتی ہیں, مرغابی ہوتی ہیں, اور بھی نہ جانے کیا کچھ, وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پرندے, اور ان کا لذیذ گوشت فراہم کیا جائے گا. پینے کے لیے, بہرحال کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے لحم طیر مما یشتہون کے الفاظ کے ساتھ ساتھ رب کائنات اپنے پسندیدہ بندوں کو شراباً طہورا پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا, ان کا رب ان کی مہمان نوازی کرے گا پاکیزہ شراب. پاکیزہ شراب, شراب سے مراد یہ شراب نہیں اس کو پی کے جھوم برابر جھوم شرابی گھومنے لگے انسان معاذ اللہ, اس کا تذکرہ نہیں ہے. شرابًا تَهُورًا, پاکیزہ شراب, ایسی شراب جس میں فلیور ہوگا سونٹ کا, اسی طرح اور دیگر جو انسان کو پسند ہو, جو عربوں میں خاص طور پر مشہور تھے, بڑی مہنگی شرابیں ہوتی تھیں. فرمایا اس کو پلانے والا شراباً طہورا, یہاں پر ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے, سرو کرنے والا کون ہے, اکرام کتنا کیا جائے گا اہل جنت کا, شراباً طہورا پاکیزہ شراب ہے جو رب کائنات اپنے اہل ایمان بندوں کو پلائے گا. اللہ سے دعا کریں یہ مہمان نوازی اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. تو پہلا لیول تو جنت کا وہ ہے جہاں کھانے پینے رہنے لباس بھی ہوگا. لباس کیسا ہوگا اہل جنت کا, وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, ان کا لباس ہوگا ریشم کا, دبیس ریشم کا, بڑا خوبصورت ریشم ہوگا جو رب کائنات ان کو لباس عطا فرمائے گا. گھر کیسے ہوں گے, جنت میں گھر بھی ہوں گے, ریزیڈینشل گارڈنز, جنات عدنین تجری من تحت الانہار, ایسے باغات کے جن کے دامن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. یہ آیت مبارکہ بیسیوں مرتبہ قرآن میں آئی ہے. تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی ریزیڈینشل گارڈن ہے جس میں گرینری ہے, جس میں ہر نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, لیکن یہ سب سے لو لیول ہے, لو سب سے آخری درجہ جو ہے اس میں ہی عطا فرمایا. اس سے اوپر کا درجہ والا کم فیحا ما تدعون, ہر وہ نعمت ہوگی جو مانگو گے. اس کو ذرا سائیکولوجی جس نے نفسیات پڑھی ہے وہ فواد سمجھ رہا ہوگا کہ ہر انسان کی سائیکی مختلف ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ذیشان بھائی کو جو چیز پسند ہو مجھے بھی ہو, جو فلیور ان کو پسند ہو مجھے بھی ہو, جو لباس ان کو پسند ہو, ضروری نہیں ہے. ہر انسان کی نفسیات الگ ہے نا, کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں. تو ہر انسان کی مزاج کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَلَقُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر وہ نعمت ملے گی جو تم مانگو گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اب ذرا جائزہ لیجئے اپنا، سوال کیجئے اپنے آپ سے، کیا واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آر وی سیریس اباؤٹ دیٹ؟ یا جنت بھی کوئی جگہ بھی ہے، اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں؟ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، اور ایک دروازہ ہے باب الریان، ایسا دروازہ جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، تو بقیہ 7 دروازوں کا تذکرہ بھی ہے. دروازوں سے کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے؟ جیسے ہی ایک پلیس ہے نا، ایک جگہ ہے، اس کے دروازے 1 2 3 4 5 6 انٹرنس یہاں پر ہے، یہاں پر دروازہ، ایسے ہی کوئی ایسی مضبوط جگہ ہے جہاں پر جس کے دروازے ہیں اور دروازوں پر داروغے موجود ہیں. ہر شخص نہیں ٹہلتا ہوا آ جا چلو ذرا جنت میں آ کے دکھائے. باز اللہ، جنت تو اللہ کی رضا کی جگہ، ہر کسی کو انٹرنس نہیں ملے گی. جنت پر داروغا موجود ہوگا، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ آیات سنائی تھی، اہل جنت جب جنت کے قریب پہنچیں گے، سورہ زمر کی آیات مبارکہ، تو وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، بڑے خوش نصیب رہے تم، داخل ہو جاؤ اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا واقعی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جنت ہے اور جانا چاہتے ہیں تو ہم نے تیاری کتنی کی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ کیا وہ اعمال کیے ہیں جو رب کائنات کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے؟ قرآن حکیم میں 50 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے جنت والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں مشہور و معروف مقام سورہ فرقان ہے. اللہ پاک عباد الرحمن کی صفات بیان کرتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. پوری تفصیل، بہت تفصیل کے ساتھ ایک لفظ میں اللہ پاک نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا، اور وہ الفاظ لفظ کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت کے بالا خانے ملیں گے. تو ایک لفظ، صرف ایک لفظ جس میں جنت کا تذکرہ کیا گیا، پوری شخصیت کا احاطہ کر دیا گیا، سارے اعمال کا احاطہ کر دیا گیا، وہ ہے صبر. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے، صبر کہتے کیسے ہیں. عام طور پر ہم صبر کرتے ہیں مصیبت میں، صبر، کوئی تکلیف آ گئی صبر کرو، تو کیا صبر محض یہی ہوتا ہے؟ برائی سے بچنے کے لیے صبر نہیں کرنا پڑتا؟ آپ کو بڑی آفر ہو رہی ہے، ایک سائن کرنے کے پورا لفافہ نہیں، پورا بیگ مل رہا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہوا میں نے حرام نہیں کمانا، صبر ہے یا نہیں؟ آنکھیں نظارہ دیکھنا چاہتی ہیں لیکن آپ روک رہے ہیں اپنے آپ کو، صبر ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز میں ڈیفنس میں تو گیس آ ہی نہیں رہی، سبحان اللہ، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا نا. کوئٹہ کا ذرا ذہن میں لائیے، بلوچستان کے سر ترین علاقے جہاں پر ٹھنڈے پانی سے فجر کا وضو کرنا پڑے، صبر ہے یا نہیں؟ اسی طرح لاڑکانا یا اور انٹیریئر سندھ کی شدید گرمی، جس کا کراچی والے تصور نہیں کر سکتے، روزہ رکھنا پڑے 50-52 ٹیمپریچر پر، صبر ہے یا نہیں؟ تو صبر تو پوری زندگی پر محیط ہے. ایک لفظ میں اگر جنت والوں کی صفات بیان کی جائے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ موٹیویشنل فورس جنت میں جانے کی کیا ہے؟ میں اپنی کلاس میں باقاعدہ سوالات کرتا ہوں بچوں سے، خاص طور پر ایک بچی نے جواب دیا بڑا پیارا، سر میں اس لیے جنت میں جانا چاہتی ہوں کہ وہاں نبی کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ایک جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، امید بھی ہے، خواہش بھی ہے، مسلمان ہے تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن کبھی سوچا بھی ہے کہ جنت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی، آپ کا دیدار ہوگا، آپ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ العزیز؟ سب سے طاقتور ترین جذبہ محرکہ ہے یا نہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا ہے، وہ سب سے بڑی ہے. قیامت کے دن جو اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، رب کائنات موت کو بلا کر ایک مینڈے کی شکل میں اس کو ذبح کر دے گا، موت کو موت آ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی اہل جنت کی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرمائے اور اہل جنت والے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی برائی سے جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.